الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج منگل کا دن ہے منگل کے دن ہمارے ہاں مثنوی مولانا روم کا درس ہوتا ہے مثنوی مولانا روم میں جو معارف اور علوم جمع ہیں ماشاءاللہ بہت تفصیل کے ساتھ ہیں البتہ یہ کہ اس میں حکایت حکایت کے ساتھ لگی ہوتی ہے تو اس میں ابھی جو اس قصہ چل رہا ہے وہ ایک پیر و مرید کا ہے تو بقیہ حال مرید مقلد درگریا یعنی اس میں یہ ہے کہ وہ جو مرید ہے اس نے گویا کہ پیر کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ تقلیداً رو رہا ہے تقلیداً رو رہا یہ مطلب اس کا ہے اس میں اب کتنے معارف ہے ابھی آپ کو اندازہ ہوگا آ مریدی ساد از تقلیدی نیز گریہ می کرد وفق آ عزیز او مقلد وار ہمچو مرد کر گریہ می دید وز موجب بے خبر چو بسے مگریز خدمت کرد رفت از پیش آمد مرید خاص تفت گفت اے گریان چو ابری بے خبر بر وفا کی گریان شیخ از بتر اللہ 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 اے وافی مرید گرچہ در تقلید ہستی مستفین تانگوئی دیدما شہمی گریست منچران گریستم آنکھائیں منکریست سادہ لوح مرید بھی تقلید سے اس مقبول بندے کے موافق رو رہا تھا یعنی وہ اپنے پیر کو دیکھ کر رو رہا تھا کہ اس کا پیر بھی رو رہا تھا وہ مرید مقلد کے طرز میں بہرے آدمی کے مانند شیخ کا گریہ دیکھ رہا تھا اور باعث گریہ سے بے خبر تھا یعنی کس وجہ سے وہ رو رہا ہے اس کو تو پتہ نہیں تھا جب بہت رویا تو سلام کی اور چلا گیا ہے خاص مرید جلدی جلدی سے اس کے پیچھے آیا اور کہا اے بے خبر بادل کی طرح رونے والے جو شیخ کی گریہ کے موافق غفلت کے سبب سے روتا رہا اے وفادار مرید اللہ سے ڈر اللہ سے ڈر اگرچہ تو تقلید سے فائدہ اٹھا رہا ہے مگر خبردار یہ نہ کہنا کہ میں نے ان شاہ یعنی شاہ ولایت کو روتے دیکھا تو میں بھی اس کی طرح رو دیا کیونکہ صاف ان کے کمال کا انکار ہے سبحان اللہ تقلید میں مستفین ہونے سے مراد یہ کہ تو ابھی مرتبہ تحقیق کو نہیں پہنچا محض تقلید اتباع کر رہا ہے اس قسم کا اتباع بھی فائدے سے خالی نہیں بلکہ مبتدی کے لیے لابد ہے اس سے ظاہر ہے کہ مولانا مطلقاً تقلید کے خلاف نہیں بلکہ تحقیق کے مقابلے میں اس کی پستی بیان کر رہے ہیں اس پہ شک نہیں کہ درجہ پست ہونے کے برابر معراج ترقی کا ایک زینہ ہے اگرچہ زینہ زیری ہی ہے اور تقلیدی گریہ کو گریہ شیخ کا مماثل قرار دینا پیر کے کمالات کے انکار کو مستلزم اس لیے کہ اس صورت میں گویا شیخ اتنا ہی کچھ ہے جتنا مرید ہے وہ اس مقام کے حوالے میں رو رہے جو مرید کو حاصل ہے پر دونوں برابری اور جب پیر کامل مرید ناقص کے مساوی تو پیر کامل کہاں رہا یہ حضرت نے بہت بڑا باب کھولا ہے اور اس باب کے نہ سمجھنے والے اتنی زیادہ ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں جیسے وہ مخلص مرید جو ان کے پیچھے چلا نا جو بخبر ہے وہ اس نہ سمجھ مرید کو سمجھا رہا ہے تو اس طرح نہ سمجھ مرید آج کل بہت زیادہ تعداد میں اس کام میں کچھ تجربہ ہوا ہے اب یہ وہ چیز کیا ہے جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا چیز میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں جو بہت اہم ہے شریعت طریقت حقیقت اور معرفت یہ چار چیزیں ہیں بنیاد جو ہے وہ شریعت ہے بنیاد شریعت ہے حضرت مجد الافثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات شریف میں جو فائنل ورڈنگ دے رہا ہے وہ یہ دے رہا ہے کہ تصوف کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ شریعت پر مطلب انسان مکمل عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور جو سچے عقیدے ہیں ان کو پختہ کرے. یہ اس کا بنیادی مقصد, اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں. اگر یہ چیز حاصل ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں ابدیت. کیونکہ باغی نفس کو مطمئنہ نفس بنانا, فرمانبردار نفس بنانا, یہ طریقت کا کام ہے. ورنہ شریعت تو پہلے سے موجود ہے, آپ کو مزید تو کچھ کرنا نہیں ہے. شریعت تو پہلے, شریعت میں تو تبدیلی آپ کر نہیں سکتے. شریعت تو جیسے ہے ویسے ہے, وہ جس طریقے سے آئے اس طریقے سے آئے, اس میں ذرہ بھر نہ کمی ہو سکتی نہ زیادتی ہو سکتی. لیکن شریعت پر چلنے کے لیے میں اپنے آپ کو تیار کرتا ہوں تاکہ میں شریعت پر پورا پورا عمل کر سکوں. کیونکہ اللہ کا حکم ہے, یا ایھا الذین ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو, اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو. بے شک شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے, اور شیطان ہمارے نفس کو استعمال کر رہے ہیں. لہٰذا جب تک ہماری نفس کی استعمال نہیں ہوئی تو ہم نے شیطان کے لیے دروازہ کھلا چھوڑا ہوا ہے. وہ کسی بھی دروازے سے ہمیں خراب کر سکتا ہے. آنکھوں کے ذریعے خراب کر سکتا ہے, کانوں کے ذریعے خراب کر سکتا ہے, دماغ کے ذریعے خراب کر سکتا ہے, ہاتھ پاؤں کے ذریعے خراب کر سکتا ہے, موبائل کے ذریعے سے خراب کر سکتا ہے, بری صحبت کے ذریعے سے خراب کر سکتا ہے, بزرگوں کے خلاف گستاخی کرنے سے مطلب جو ہے وہ خراب کر سکتا. مطلب کوئی طریقہ, اس کے لیے طریقوں کی کمی تو نہیں ہے. پھر کسی طریقے سے بھی میں دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا, آگے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, ان کو تجھ تک نہیں پہنچنے دوں گا. یہ تو اس نے کہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان سے بچنے کا واحد رستہ ہے یہ کہ انسان اپنے نفس کے اصلاح کر لے. تو نفس کی جو اصلاح ہوتی ہے طریقت سے, تو طریقت میں جب نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے اور نفس مارا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے, تو یہ بن جاتا ہے, یہ جو شخص ہے اس حالت, یہ صحیح بندہ بن جاتا ہے. بندگی اس کو حاصل ہو جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں عبدیت. فادخلی فی عبادی, قرآن پاک میں ہے فادخلی فی عبادی, مطلب بندہ بن جاتا ہے. اب یہ جب بندہ بن جاتا ہے تو بندہ اس وقت جب یہ بنتا ہے تو نفس کی مخالفت چونکہ ختم ہو چکی تھی ہوتی ہے, روح نفس سے آزاد ہو چکا ہوتا ہے, ملاء اعلیٰ پہنچ چکا ہوتا ہے. نتیجتاً ملاء اعلیٰ سے معرفت کی کنیکشن آن ہو جاتی ہے, پھر اس پر اللہ جل شانہ چیزیں کھولتے ہیں جو پہلے سے موجود ہوتی ہے, یعنی کوئی نئی چیز نہیں ہوتی, لیکن ان کے اوپر کھلتی جاتی ہے, کھلتی جاتی ہے. یہ معرفت ہے. اب یہ معرفت ابدیت کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. جتنی ابدیت آپ کی ہے اتنی معرفت آپ کو ملے گی. بس اگر آپ نے ابدیت حاصل نہیں کی اور کسی بزرگ کے معارف کی, جیسے میں اس مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھ رہا ہوں, ان کے معارف ہے, مسجد الحسانی رحمۃ اللہ کتاب پڑھ رہا ہوں, مکتوبہ شریف پڑھ رہا ہوں, یہ معارف ہے. تو یہ جو معارف ہے یہ کیا ہے؟ یہ معارف میرے لیے علوم ہے, یہ مجھ پر نہیں کھلے ان پہ کھلے ہیں. مجھ پہ نہیں کھلے ان پہ کھلے ہیں. اس وقت اگر میں ان کو مان رہا ہوں تو یہ تقلیدی ماننا ہے, تحقیقی ماننا نہیں ہے. تحقیقی ماننا اس وقت ہوگا جب مجھ پر خود کھلیں گی اور میں اپنے تحقیقی معارف کا مقلد دوں گا, میں تحقیق معارف کے اوپر عمل کروں گا. کیونکہ ہر شخص کا حال الگ ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو حضرت نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو شیخ کو دیکھ کر رو رہا تھا تو شیخ کے دل میں کچھ معرفت تھی نا, اس معرفت کی وجہ سے رو رہا تھا. اس کو معرفت حاصل نہیں تھا لیکن شیخ کو دیکھ رہا تھا تو وہ بھی اس کے ساتھ رو رہا تھا. اب اس کا رونا معرفت کی وجہ سے نہیں ہے, اس کا رونا نقل کی وجہ سے ہے. اس کو تو پتہ نہیں ہے کہ کس وجہ سے وہ رو رہا ہے. اس پر تو یہ بات کھلی نہیں ہے. تو اب یہ جو بات سمجھ میں آ گئی کہ شیخ کا نقل کرنا یہ گویا کہ وہ نہیں ہے, جس کو کہتے نا جرم بھی نہیں ہے اور مفید ہے, لیکن اس پر رکنا نہیں ہے,
اس پر رکنا نہیں ہے, کیونکہ اصل تو یہ ہے کہ آپ کا خود کنیکشن اللہ کے ساتھ بن جائے. پیر بھی اس وقت کامیاب ہے جب آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ ملا بنا دے, وہ تو بھی اس وقت کامیاب ہے جب تیرا تعلق اللہ کے ساتھ بن جائے. پیر تو ایک ذریعہ ہے, پیر تو ایک ذریعہ ہے. یہ جو بات ہے نا کہ یہ جو مثال کے طور پر میں حضرت مجاہد صاحب کے مکتوبات کی شرح سے جو ہے نا وہ بڑی اونچی اونچی باتیں کرنی شروع کر دوں اور میرا خود معاملہ ایسا ہو کہ شریعت پر چلنا ہی نصیب نہ ہو تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تو وہ تو صرف میرے لیے معلومات ہیں, وہ تو میرے لیے صرف معلومات ہیں. اس وقت ہمارے ہاں یہ چکر ہے کہ بڑے اونچے اونچے معارف بیان کیے جاتے ہیں لیکن عمل اس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہوتا. کیوں؟ وہاں وہ چیز وہ تو ویسے مطلب ان حضرات کی وہ ہے. اچھا پھر سر بات یہ ہے کہ دیکھیں حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ ان کو ایک ٹاسک دیا گیا تھا, ان کا ایک کام تھا, اس وقت ایک ضرورت تھی. مثلا لوگوں میں غلطیاں آ گئی تھی, لوگوں نے بزرگوں کے تعلیمات کو غلط سمجھا تھا, لوگوں نے کچھ سے کچھ بنایا تھا, عقیدوں کے اندر فساد آ گیا تھا, اعمال کے اندر فساد آ گیا تھا, کنسیپٹس کے اندر فساد آ گئے تھے, تصوف کے معانی سمجھنے میں فساد آ گیا تھا. تو حضرت کے سامنے یہ ساری چیزیں تھیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے لحاظ سے معرف دے دیے. وہ معرف حضرت کو اللہ پاک نے اس کے لحاظ سے دیے. اب میرے سامنے وہ چیزیں نہیں ہیں تو مجھے ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. مجھے جس چیز کی ضرورت ہے اس وقت وہ مجھے مل جائے تو یہ میری کامیابی ہے. اس کا گرہ کھل جائے کہ اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے. وہ جو مجھے پیغام بھیجا تھا نا حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی شخص کے ذریعے سے کہ تو میری طرح کام نہ کر, میری طرح کام نہ کر, میری طرح کام نہ کر, جو تو کرے گا, تو اس وقت جو کرے گا وہ اصل کام ہے تیرا, وہی میرا طریقہ ہے, وہی میرا طریقہ ہے. تو اس میں بھی یہی میسج تھا کہ تو اپنے حالات کے اندر کام کر. میرے اپنے حالات تھے, میرے اپنے حالات تھے, وہ یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے تھے, یونیورسٹی کے حالات تھے, یونیورسٹی والوں کے ساتھ معاملہ تھا, ان کے مسائل مشکلات تھے, ان کو حل کر رہے تھے. میرے سامنے یونیورسٹی والے تو نہیں ہیں صرف, میرے سامنے تو بہت سارے کچھ لوگ ہیں. تو اس مظاہر مطلب ہے کہ میں نے تو ان کو ساتھ یونیورسٹی والا طریقہ تو نہیں اختیار کرنا. تو یہ ہر ایک کے اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں. پٹھانوں کے اندر جو بیٹھا ہے وہ ان کے لحاظ سے بات کرے گا, پنجاب والوں کے اندر جو بیٹھا ہے ان کے لحاظ سے, ہندوستان والوں کے ساتھ جو بیٹھے گا ان کے, عربوں میں جو بیٹھا ہے حاجی عبد المنان سب ان کی طرح بات کرے گا. ہر ایک کا اپنا اپنا ڈومین ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے. یہ اصل میں اس وقت کے ایسے حالات کے لحاظ, اس لیے کہتے ہیں معارف میں تقلید نہیں ہے, شریعت میں تقلید ہے. معرف میں تقلید نہیں ہے, شریعت میں تقلید ہے. معرف میں اس لیے تقلید نہیں کہ ان کے حالات الگ ہیں, آپ کے حالات الگ ہیں. پھر دوسری بات ہے کہ انمم کہ اس پر کوئی ایسا حال تاری ہو کہ اس کی زبان سے شتھیات نکل رہی ہو, ایسی باتیں جو بازار شریعت کے خلاف ہوں, ان وہ معذور ہوگا, ان کا اس کا وہ حال ہوگا. آپ اس کی نقل کریں گے زندگی کو جائیں گے. تو اس وجہ سے معرف کے اندر تقلید نہیں ہے. تقلید کس چیز کے اندر ہے؟ شریعت کے اندر ہے. لہٰذا حضرت نے باقاعدہ بھی وہ ہمارے وہ گزرے ہیں مکتوبات شریف جس میں حضرت نے فرمایا کہ مجتہد کی تقلید لازم ہے مقلد پر, مجتہد کی تقلید لازم ہے, جیسے ہم پر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید لازم ہے. اس میں میرے ضروری نہیں کہ میں تحقیق کروں, میں ان کی تحقیق پر 100% یقین کرتا ہوں, بس ٹھیک ہے جی, بس میرے لیے کافی. لیکن میں کسی عارف کی تقلید اس طرح نہیں کر سکتا, کیونکہ ان کا اپنا حال ہے, اس کا اپنا حال ہے. اس میں مجھے, مجھ پر جو بات کھلے گی اس کے لحاظ سے بات ہوگی, تو لہٰذا میں کیا کروں گا؟ دو طریقے ہیں، جیسے پیر آپ کو صرف آپ کو ایک بتا دیا، وظیفہ دے دیا یا مجاہدہ دے دیا یا طریقہ بتا دیا، بس آپ اس کو مانیں گے، اس کو تقلید نہیں کہتے، یہ تو امتثال امر ہے، حکم ہے، ماننا ہے، یہ تقلید نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب مثال کے طور پر میں وہ وظیفہ تو نہیں کرتا جو آپ کو دے رہا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں وہ وظیفہ تو نہیں کر رہا جو آپ کو دے رہا ہوں، تقلید تو اس وقت تو ہوتا کہ جو میں وظیفہ کر رہا ہوں آپ بھی وہی وظیفہ کریں، پھر تقلید ہوتی. اب تو میں نے آپ جیسے ڈاکٹر ہے وہ بیمار نہیں ہے، وہ دوائی نہیں کھا رہا، وہ مریض کو دوائی دے، وہ مریض کہتے ہیں جی آپ تو خود تو دوائی کھانے رہے مجھے دے، تو مجھے کھانے کی ضرورت ہی نہیں. آپ بھی ٹھیک ہو جائیں پھر آپ بھی دوائی نہ کہیں. حضرت تانوی رحمۃ صاحب نے واقعہ بیان کیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے پاس ایک عورت اپنے بیٹے کو لائی تربیت کے لیے، حضرت نے خانقاہ میں داخل کر لیا. چند دنوں کے بعد وہ ملاقات کے لیے آئی بیٹے کے ساتھ، دیکھا کہ ان کے سامنے خشک روٹی پڑی ہے اور پانی کے ساتھ وہ گا رہے ہیں، اور حضرت کے سامنے مرحوم مسلم ہے. ماں ہوتی ہے پریشان ہو گئی، انہوں نے کہا حضرت میں نے تو اس کے لیے تو نہیں بھیجا تھا، کیونکہ یہ حالت ہے. انہوں نے کہا مائی میں اسی مرحوم مسلم کے کھانے کے قابل بنانے کے لیے اس کو یہ کھلا رہا ہوں. مطلب اس کی جیسے کوئی مثال ہے کہ کوئی شخص ہے اس کا معدہ خراب ہے، تو اس کو کیا وہ غذا دے سکتے ہیں جو صحت مند آدمی کہتا ہے؟ کسی کو ٹائیفائڈ ہے، وہ ڈاکٹر کہتے ہیں آپ نے نرم غذا کھانی ہے، دلیا کھانا ہے، جو یہ کرنا ہے وہ کھانا ہے، آپ اس کے سامنے بڑے زبردست مرغن چیزیں پڑی ہوئے لوگ جو ہے نا کھا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں باقی لوگ کھا رہے ہیں میں کیوں نہیں کھاتا؟ ڈاکٹر کہ ہرگز نہ کھانا، ہرگز نہ کھانا. جب یہ پرہیز آپ کریں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے پھر آپ یہ سارے کھائیں گے. تو تقلید اس لیے نہیں کرنا، سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو عارف کی تقلید نہیں ہوتی، عارف کی بات مانی جاتی ہے اگر وہ مرشد ہے، کیونکہ ہر عارف کی تو بات نہیں مان سکتے. آپ اپنے مرشد کی بات مانیں گے چاہے حقیقتاً اس سے زیادہ بڑے عارف موجود ہوں، آپ اپنے مرشد کی بات مانیں گے، آپ اپنے مرشد کی بات ماننے کے مکلف ہیں، آپ باقی عارفین کی بات ماننے کے مکلف نہیں ہیں، کیونکہ اس میں بڑے عارف ہونا کمال نہیں ہے. اصل میں صحیح آپ کو جاننے والا اور جو ہے نا وہ آپ کو سمجھانے والا کافی عملہ ہونا چاہیے، تو تب ہوگا جب آپ کو اس کے ساتھ رابطہ ہو. تو یہ اصل میں بات میں یہ آج کل لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، تو وہ بڑے بڑے عارفین کے بڑے بڑے معارف بیان کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ان کے لیے ہوتے ہی نہیں ہے لہٰذا اپنے طور پہ خشک خشک رہ جاتے ہیں، ان کے لیے ہوتے ہی نہیں. بچائے اس کے وہ اپنے مرشد کے ساتھ اپنے لگے رہیں اور اس کی بات مانتے رہیں. جو آپ کو مرشد دے گا اس میں ڈائریکٹ آپ کا فائدہ ہے، ڈائریکٹ آپ کا فائدہ ہے، کیونکہ اس میں آپ کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میرے حال کے مطابق ہے نہیں، وہ تو مرشد کے ذمہ ہے وہ سوچنا، وہ تو تمہارے ذمہ نہیں ہے. لیکن اگر کسی اور کی بات کرے تو پھر آپ کو سوچنے کی ضرورت پڑے گی، شیخ سے پوچھنا پڑے گا میں اس کی یہ بات مانوں یہ نہ مانوں، بڑے لمبے چوڑے چکر ہیں، لہذا اس سے بچو. یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم لوگ اس میں مبتلا ہیں. یہ جو ہم ماشاء اللہ یہاں پر علوم معارف بیان کرتے بزرگوں کی، تو اس کا ایک سائڈ افیکٹ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اسی سے اپنے علاج کرنا شروع کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ نہیں، یہ تو اصل میں گویا کہ ہمارے سامنے کیس اسٹڈیز ہیں، اور ان کیس اسٹڈیز کے ذریعے سے اگر اللہ پاک نے کسی کو کام سونپ دیا کسی وقت بعد میں، تو یہ چیزیں ان کی کام آئیں گی. ये चीज़ें उनकी काम आई कि वो इसके ज़रिए से अपने मुरीदों की इसलाह कर सकेगा, हालात का जायज़ा ले सकेगा, उसके ज़रिए से वो जन मतलब है इस वक्त इनके पढ़ने और सुनने और समझने का ये फ़ायदा है कि कम से कम जो कंसेप्ट से क्लियर हो जाए, जो गलतियाँ मशहूर हो गई है उनकी इसलाह हो जाए, हाँ जी, और जो तरतीब है वो समझ में आ जाए, लेकिन इससे इसलाह नहीं होगी मुरीद की, मुरीद की इसलाह अपने शेख के मानने से होगी, हाँ जी। तो यहाँ मतलब हज़रत ने बहुत जाते जाते बरस नुक्ता बयान कर दिया कि वो अपने शेख को देखकर वो कर रहा था जो शेख कर रहा था, तो चलो ठीक है, उसको अपने शेख के साथ मोहब्बत है, उसके वो मोहब्बत उसका बहुत कीमती चीज़ है, लेकिन लेकिन वो उस कैफियत को पैदा करना है जो शेख के दिल में है। असल तो आपकी मारिफत वो है, वो आपको मिल जाए। गिरिए कस जहलो तखली दस्त वजन, नीस्त हम चूँ गिरिए आमो तमन। जो रोना लाइल में तकलीद और जन से हो वो उस अमानतदार की गिरिया के बराबर नहीं है। आई तू खिया से गिरिया बर गिरिया मसाज, हस्त जी गिरिया बिदा राहे दराज। तू एक रोने को दूसरे रोने पर कयास न कर कि इस रोने और इस रोने में बड़ा फ़र्क है। हस्त आ अजबाद सी साला जिहाद, अकली ई जाही चनतवान दो अफ्ताद। वो रोना 30 साल के मुजाहदे के बाद पैदा हुआ है, अकल यहाँ कुछ काम नहीं कर सकती, क्या बात है। 30 साल के बाद वो चीज़ मिली है, वो उनके दिल का हाल है, अब्दियत का इजहार है, मतलब वो, हाँ जी। हस्त जासू ई खेरत सत सा असद मरहला, अकल रा बा वर्मकुन ई जाहला। इस मुकाम तक अकल से आगे सैकड़ों मंजिलें हैं, खबरदार यहाँ अकल की बात का यकीन न करना। जा बला गिरिए ओ नज गम्स तो नज फरह, रूह दानद गिरिए ऐन अलमलह। उसका रोना न गम से है न खुशी से है, शोक हक में बिनाई से महरूम जो होने वाले आंख का रोना तो रूह जानती है। इन शोक हक में, शोक हक मतलब हक के लिए जो है ना जो इंसान का शोक होता है, बिनाई से महरूम हो जाने वाली आंख का रोना तो रूह जानते हैं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम इसका ज़रूर है कि उनकी बिनाई जाती रही, अल्लाह ताला ने अपने कर्म से उनको फिर बिनाई अता फरमाई, फिर रोने लगे और बिनाई ज़ायल हो गई। अल्लाह ने फरमाया ए शुएब, तुम्हारा रोना अगर मेरे गज़ब के खौफ से तो मैंने तुमको अमन दिया, अगर उम्मीद से तो मैंने तुमको वासिल मकसूद किया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने इसके इलाही में रोना खौफ से है न उम्मीद से है, बल्कि मेरे रोने का सबब तेरा शौक है, तू जो ना वारिस खिताब आया कि ऐसा रोना हमारी बारगाह में कबूल है, अमन करीब मूसा अलैहिस्सलाम मुझे हमारे कलीम में तुम्हारी खदमत के लिए भेज देंगे। हाँ जी, गिरिए ओ खंदे ओ जासरीस्त, जांचे वहम ओ अक्ल बाशद ओ बरीस्त। उसका रोना और हंसना उस दूसरे आलम से, उस आलम से वो बरी है जो वहम अक्ल का मुकाम है। मतलब ये कि एक बच्चा है वो भी हंसता है, एक बड़ा है वो भी हंसता है, क्या दोनों की हंसी एक वजह से होती है? सारे अपने अपने रेफरेंसेस होती हैं, दोनों तो एक जैसे नहीं होते। तो ये वाली बात होती है कि रोना तो एक ही है, बच्चा भी रोता है बड़ा भी रोता है, लेकिन इसके वजूहात मुख्तलिफ होते हैं। और इन्नमल आमाल बिनियात वाली बात है, तो अमल का जो है ना वो मर्तबा तो उसके लिहाज से, नियत के लिहाज से, तो जो जिस नियत के साथ कर रहे हैं उसकी बात तो अपनी अपनी है ना। सहाबा भी अमल कर रहे थे और हम लोग भी कर रहे हैं। हदीस शरीफ में है कि कोई उहद के पहाड़ के बराबर सोने भी खर्च कर ले तो सहाबा के एक जो के बराबर खर्च करने से बराबर नहीं हो सकता। तो ज़ाहिर है वो कोई अलग चीज़ है ना, हर एक अपना अपना हाल है। अब दीदा ओ चुदीदा ओ बुवत, दीदा ना दीदा दीदा के शवत। उसके रोने का तो ये दर्जा है कि उसकी आंखों का पानी उसकी आंखों का मर्तबा है। सुभान अल्लाह, क्या मिसाल देते हैं। हाँ जी, उसके रोने का तो ये दर्जा है कि उसकी आंखों का पानी उसकी आंखों का मर्तबा है। کیونکہ وہ رونا مرتبہ شہود میں آتا ہے, اور شہود کا درجہ حاصل نہ کرنے والے کی آنکھ کب اس رتبے کی آنکھ ہو سکتی ہے؟ اس کی نظر اللہ پر ہے اور ہماری نظر چیزوں پر ہوتی ہے. مثلا ایک شخص ہے, وہ بیمار ہے, بیماری کی تکلیف کی وجہ سے رو رہا ہے, اور ایک اس وجہ سے رو رہا ہے کہ اگر میں نہ روؤں تو اللہ پاک ناراض نہ ہو جائے کہ میں نے بیماری اس لیے بھیجی کہ تو رویا تو کیوں نہیں روتا. ہم دیکھو دونوں برابر ہیں. ظاہر وہ تو برابر نہیں ہے. تو یہ مطلب ہر ایک کا اپنا اپنا حال ہے, اس حال کے مطابق اس کا معاملہ ہے. آنچے او بینت نتا کردن مساس نسقیا سے عقل نظراہی حواس, جو کچھ وہ دیکھتے ہیں عوام اس کے احساس نہیں کر سکتے, نہ قیاس عقل سے اور نہ حواس کے ذریعے سے. عوام کیوں احساس نہیں کر رہے؟ آگے مولانا اس کا جواب تمثیلات میں دیتے جو مرید کی تقریر میں بطور جملہ معترض ہے. شب گریز و چونکہ نور آئے دو آئے دز دور پچدان ظلمت شب حال نور. پہلے تمثیل, جب صبح کا نور دور سے نمودار ہوتا ہے تو رات بھاگ جاتی ہے, پس رات کی تاریکی نور کا کیا اندازہ کر سکتی ہے؟ عوام کو ان مشاہدات سے کوئی تعلق نہیں, اس لیے وہ ان سے محجوب ہیں. ہاں جی, پس شب اگریزت زباد بادہ پس چدیانت پش ذوق ذوق بادہ. دوسرے مجھے کہ مچھر ہوائے زیرک کے آنے سے بھاگ جاتا ہے, پس مچھر ہواؤں کے ذوق کو کیا جانے. ہاں جی, چو قدیم آیت حدث گردت ابس پس کو جا دانت قدیم را حدث. بس جب قدیم آئے تو حادث معدوم ہو گیا, پس حادث قدیم کو کیا جانے, یعنی مخلوق خالق کو کیا جانے, مخلوق خالق کو کیا جانے. غرض جب قدیم آئے, ہاں جی, برحدث چوں زد قدم دنگش کند چونکہ کردش نیست ہم رنگش کند. جب حادث پر قدیم جلوگر ہوتے تو اس کو ماند کر دیتا ہے, جب وہ اس کی اپنے صفات سے نابود کرے تو اسے خود اپنے صفات میں ہم رنگ بنا لیتا ہے. یعنی گویا کہ یوں سمجھ لیجیے کہ اس کا جو ہے وہ تو ہے عدم ہی, یہ مخلوق جو ہے نا وہ تو کل عدم ہے, وہ عدم ہے مطلب عدم سے پیدا ہوئے ہیں, لیکن اس نے اپنا عدمیت سے جو وجود پایا تھا اس وجود کو فنا کر دیا, یعنی اس کی حقیقت تک پہنچا دیا کہ وہ ایسا ہی ہے, وہ تو کچھ بھی نہیں. جب اس نے اس کو اپنے حقیقت تک پہنچا دیا تو جس نے اس کو پہلے وجود دیا تھا وہ فانی, اس نے ایک اور وجود اس کو دیا اپنی طرف سے بقا کا. اب وہ نہیں رہا جو پہلے تھا, وہ نہیں رہا جو پہلے تھا, بلکہ اب یہ وہ بن گیا کہ اس کے ساتھ ٹکر مارنا اللہ تعالیٰ کا مقابلہ ہے, کیونکہ اب وہ اللہ والا ہے, اب وہ اللہ والا ہے. تو اللہ والے کے ساتھ مقابلہ تو اللہ کے ساتھ مقابلہ ہے. وہ جو حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ وہ میرے ولی کو اگر کوئی ایذا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اس کے خلاف جنگ ہوتا ہے. تو اب ظاہر ہے مطلب یہ کہ اب ان کا معاملہ تو اور ہے نا, معاملہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے. اس وجہ سے بظاہر تو وہ نظر آتا ہے عام لوگوں کی طرح, لہذا لوگ دھوکہ ہو جاتے ہیں, لوگ دھوکہ ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی تو عام لوگوں کی طرح ہے, تو ان کے ساتھ وہ ڈیل کر لیتا ہے جو کام لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. بس ان کو پھر جب ان کے اوپر حقیقت کھلتی ہے تو اس وقت بیڑا پار ہو چکا ہوتا ہے, ختم ہو چکا ہوتا ہے سب کچھ. ہاں جی, تو یہاں پر یہ والی بات ہے کہ یہ جو ہے نا, یہ اس طرح نہ دیکھو ان کو ان کی طرح عام لوگوں کی طرح, بلکہ جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو گیا ان کے اپنے صفات کا عدم ہو گئے ہیں, اب اللہ تعالیٰ کے صفات سے وہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتے ہیں, میں اس کا آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں, وہ تو اب اس کے ساتھ ہے. ہاں جی, یا کریم یا اللہ یا اللہ یا اللہ. حادث اخلاق الہیہ قدیم کے ساتھ متخلق ہو جاتا ہے اور اپنے اوصاف و اخلاق سے وہ فنا ہو جاتا ہے. سید الطیف جنبودار مصحف کا قول ہے، القدیم اذا اظہر الحادث اشہد اثرہ، یعنی قدیم جب حادث پر ظاہر ہوتا ہے تو حادث کا نشان تک مٹ جاتا ہے. گر نخواہی، گر بخواہی تو بیابی، تو بیابی صد نظیر لے کے من پر دان دارم اے فقیر. اگر تم چاہو تو مجھ سے اس کی سینکڑے نظیر سن سکتے ہو، لیکن درویش مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. آگے شیخ کے عالی مقام اور مرید کے مقام سافل کی مثال دیتے ہیں. ای الف لام حامیم ای حروف چون عطائے موسیٰ آمد در وقوف. یہ الف لام میم اور حام میم جو مقطعات قرآنی ہے، ان حروف کو سبات کے قیام میں موسیٰ علیہ السلام کی عصا کی مانند سمجھ. یعنی حروف ہیں لیکن حروف کے پیچھے جو حقیقت ہے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اب اس کے اندر طاقت اللہ نے ڈالی ہوئی ہے تو عصا ہے، آپ کو عصا نظر آتے ہیں تو عصا، تو عصا کی طاقت کا تو آپ کو پتہ ہے کتنا ہوتا ہے، پڑے گا تو چوٹ ہی پڑ جائے گی نا، تھوڑی سی چوٹ ہی لگ جائے گی. لیکن جب وہ اژدہا بن جائے تو پھر کیا ہوگا، بڑے بڑے کم تب پانی ہو جاتا ہے. ہاں جی، تو اب یہ والی بات ہے کہ جس کو آپ عصا سمجھ رہے ہیں وہ چونکہ اللہ پاک کا نظام اس کے ساتھ اٹیچ ہے، مخفی نظام، لہذا وہ عصا صرف اس حد تک نہیں جس حد تک آپ کو نظر آ رہا ہے، بلکہ وہ اس حد تک ہے جتنا اللہ نے اس میں ڈالا ہوا ہے. لہذا اگر پتہ چل جائے گا تو پھر پھر آپ کو موقع ہی نہیں ملے گا سوچنے کا. ہاں جی، یہ والی بات. جادوگر پر وہ بات کھل گئی تھی، جادوگر چونکہ جادو کی حقیقت کو جانتے تھے تو انہوں نے جب عصا کو اس طرح بنتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ جادو نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، اور پتہ چل گیا تو نبی ہے. جب نبی ہے تو ان کا مقابلہ کیوں کرے؟ تو فوراً انہوں نے مان لیا، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم موسیٰ ہارون کی مان اس پر ایمان لاتے. ہاں جی، اور یک دم اس مقام پہ پہنچ گئے کہ یا تو فرعون سے بارگیننگ کر رہے تھے، اگر ہم جیت گئے تو کیا ہوگا، تو اس نے کہا کہ ہم آپ کو صاحب بنا دیں گے اپنی، تو یا پھر یہ حالت ہو گئی کہ فرعون نے کہا اچھا تم لوگوں نے پہل کر لی ایمان میں، اب مجھے، میں نے ابھی تمہیں کہا نہیں تھا اور تم لوگوں نے ایسا کیا، تم اصل میں یہ سب تمہارا بڑا جادوگر ہے موسیٰ علیہ السلام، تم ان کے شاگرد ہو، آپ لوگوں نے ویسے بنایا ہوا تھا، ڈرامہ بنایا ہوا تھا، تو اب میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، تمہارے دائیں ہاتھ کاٹوں گا بائیں ورزی، اس طرح قرآن میں ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ فقض ما انتقاس، کر لو جو کچھ آپ نے کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ تمہیں میں مار سکتا ہوں تو مار دو. ہاں جی، ہم سے ملے جو ہیں وہ، ہم تو سرپ پر ایمان لائے. ہاں جی، تو یہ مطلب، اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ ہم پر صبر کو انڈیل دے. اب دیکھو اتنا معرفت ان کو فوراً حاصل ہو گئی اس ابدیت کی وجہ سے، کہ اتنی معرفت ان کو حاصل ہو گئی فوراً کہ فرعون کے ساتھ الگ طرح بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسری طرح بات کر رہے ہیں، فرعون کے سامنے اپنے قوت کا اظہار کر رہے ہیں کہ تم ہمارے کچھ نہیں کر سکتے، جو کر سکے ظاہر کے ساتھ کر سکتے، ہمارے باطن کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے، ان کو اس طرح بات کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کہ اللہ صبر ہمارے اوپر انڈیل دے. تو اتنی زیادہ معرفت اللہ تعالیٰ نے آن کے آن میں ان کو نصیب فرما دی. ہاں جی، تو گویا کہ یوں سمجھ لیے کہ یہ حبدیت بقدر مجاہدہ ہے اور معرفت اس کے ساتھ ہے. ہاں جی، مطلب اس کے لحاظ سے حرف ہا مانت بدی حرف ازبروں لے کے باشد در صفاتیں ای زبوں. انسانی الفاظ کے حروف بظاہر ان حروف سے مشابہ ہیں، لیکن قرآنی حروف کی صفات اور خواص کے آگے نہ چیز ہیں، بلکہ قرآنی حروف خدا تعالیٰ کے کلام میں ترکیب پانے کی بدولت خاص خوال پر مشتمل ہو گئے. ہاں جی، ایک ہوتے ہیں وہ قرآن کے وہ معنی جو عربی کے قواعد کے لحاظ سے ظاہری معنی اس کے ہیں، وہ آپ اس کے لحاظ سے جانتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر ان الفاظ کی، چونکہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہیں، کلام اللہ ہے، تو جب کسی کے اوپر ان کے وہ الفاظ کے معارف کھلتے ہیں تو اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ پھر جو ہے نا وہ عوام ان کی بات تک نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن وہ میں نے آپ سے کہا نا کہ ہر ایک پر اپنے اپنے انداز میں کھلتے ہیں، ان کی اپنی ابدیت کے لحاظ سے کھلتے ہیں۔ یہ ہر قرآن کی آیت کا اپنا ایک نظام ہے، پورا ہر آیت کا، پورے پیچھے ایک باطن میں ایک نظام ہے۔ اما یجیب المضطر اذا دعاه، قرآن پاک کی آیت ہے نا، تو ایک صاحب تھے جو مطلب ایک ڈاکو نے ان کو ڈیٹریکٹ کیا تھا اور پھر اس کو مارنا چاہتے تھے، وہاں لوگوں کی کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھی اور یہ اور سارا کچھ، تو اس نے دو رکعت نماز کی اجازت مانگی، تو ڈاکو نے ہنس کے کہا ہاں ہاں بالکل، یہ جتنی کھوپڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں سب نے مجھ سے یہ درخواست کی تھی، تم بھی پڑھو۔ تو جب وہ پڑھنے لگا تو اتنا زیادہ ڈرا ہوا تھا اپنے حالت سے کہ ان کو یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں کون سی آیت پڑھوں، یعنی کون سے قرآن پاک کی گرا، تو اس کی زبان پر یہ جاری ہوگا، میں جی بول مسترد، یہ جاری ہوگی۔ اس آیت کا جاری ہونا تھا کہ اس نے ایک پٹاخ کی آواز سنی، خیر وہ تو نماز میں تو پتہ نہیں چلا، نماز پڑھ کے دیکھا تو ایک گھڑ سوار موجود تھا اور اس نے اس کا سر اڑایا تھا، وہ جو ڈاکو تھا۔ تو نے کہا جی آپ کون ہیں، آپ کو اللہ پاک نے ہمارے لیے کتنا وہ بنا دیا، یعنی کرم کا ذریعہ بنایا۔ انہوں نے کہا میں اسی آیات کا موکل ہوں، اس کا خادم ہوں، آپ نے آیت پڑھ لیا بس اللہ تعالیٰ نے مجھے پوچھا، بل میں جو اپنا کام کر لیا۔ تو اب دیکھو یہ جو چیز تھی وہ تو اس کو معلوم نہیں تھی، اس کا جو باطنی نظام تھا اس کو معلوم نہیں تھا، لیکن اللہ پاک نے وقت پہ ظاہر کر دیا۔ اس طرح یہ سارے حروف اور سارے جو آیتیں ہیں ان کے اپنے اپنے اثرات ہیں، اور جو کہ عارفین پر کھلتی ہیں ان کے حال کے مطابق۔ تو پھر اللہ پاک اسے ان کو اپنے حال کے مطابق فائدہ بھی پہنچاتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہیں ظاہر اور باطن جو دونوں ہیں وہ ہر قرآن کی آیت کی ہیں، اس طرح اللہ کے ناموں کے ہیں، اللہ کے نام ان کا اپنا اپنا ہے۔ ہر کے گیرد او آسا سے امتحان، کے بوت چوں آسا وقت بیان، جو شخص کوئی لاٹھی بطور امتحان ہاتھ میں پکڑے تو خواص بیان کرنے وقت کے وقت اس لاٹھی کے مانند کب ہوگی جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی، ان کی طرح تو نہیں ہو سکتی، وہ تو اس کے وہی معنی جانتا ہوگا۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو اس نے تو اس کے وہی مطلب بیان کیا تھا نا کہ میں اس کے ساتھ یہ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں، پھر فرمایا کہ میں سے اور بھی کوئی کام لیتا ہوں۔ ہاں جی، تو یہ بات ہے کہ جو ظاہر ہے وہ تو ظاہر والے جانتے ہیں، لیکن پھر جو اس کے باطن ہوتی ہے وہ پھر اللہ پاک جانتے ہیں۔ تو جس پر کول لے تو کول، ایس فیصد ای دمنا ہر بارے دم بادے دمے کے برائے اس فرخ یا از غمے، یہ دم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نا کہ ہر ایک اس دم گواہ ہے، جو کسی خوشی یا غم سے نکلے، دم عیسیٰ یا تو حروف قرآنی کے لیے استعارہ ہے یا شیخ کے گریہ کے لیے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی پونک مارتے تھے جس سے مردہ زندہ ہوتا تھا، اور ہم لوگ بھی کرتے ہیں، تو دونوں میں بڑا فرق ہے. ہوا وہ بھی ہے، ہوا وہ بھی ہے، لیکن دونوں ایک طرح تو نہیں ہے. ای الف لام میم ہا میم، اے پدر آمد اس حضرت مولا بشر مولا البشر. اے بزرگوار، ای الف لام میم ہا میم وغیرہ حروف قرآنی تو مولا حضرت مولا البشر تعالیٰ شانو کے پاس سے آئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، یعنی کلام ہے اللہ کا. ہر الف لام چ میم مانند بدین بدین، گر تجا داری بدین چشمش مبین. پس ہر کلام کے الف لام وغیرہ حروف کے مثل کب ہو سکتے ہیں؟ اگر تم حقیقت شناس روح ہے تو اس کی آنکھوں سے دیکھو. گرچہ ترکی بش حروف استو حمام، مے نمان دم برترکی بے عوام. اے بزرگ، گرچہ اس کی ترکیب میں حرف شامل ہیں لیکن قرآنی ترکیب کے ساتھ مشابہ نہیں ہے. ہست ترکیبی محمد لحم پوست، گرچہ در ترکیب ہر تن جنسی اوست. گوشت دارد پوست دارد استخوان، ایچ ای ترکیب را باشد ہمان. دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری جسمانی ترکیب لحم و پوست پر مشتمل ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت رکھتے ہیں، پوست رکھتے ہیں، استخوان رکھتے ہیں، بھلا اس بابر کے جسم مرکب میں صرف یہ اجزاء ہے اور کچھ نہیں ہے؟ مطلب عام آدمی بھی یہی چیزیں رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے ہیں، تو کیا برابر ہے سب؟ ہاں جی، برابر کہاں ہے؟ کاندرا ترکیب باشد معجزات، کہ ہما ترکیب ہا گشتن گشتن دمات. بلکہ اس جسم مرکب میں معجزات ہوتے ہیں جن سے تمام اجسام مرکب مات ہو گئے. تو اس طرح حروف قرآنی اور حروف انسانیہ برابر نہیں ہے، بلکہ حروف قرآنیہ میں کچھ اور رمز شامل ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں، چونی ہم چونی ترکیب حامی ولکتیب، ہست بر بالا و دیگر ہاں نشیب. اس طرح حروف قرآن مثلاً حامی والکتاب المبین کی ترکیب بلندی پر ہے اور دوسرے حروف پستی پر ہیں. زاں کی زین ترکیب آئے زندگی، ہم چو نفع سور در درماندگی. کیونکہ اس حروف قرآن حروف کی ترکیب سے عاجزی و بیچارگی میں اس طرح زندگی حاصل ہوتی ہے جس طرح مردوں میں نفع سور سے جان پڑ جائے گی. یعنی عجز کی حالت میں جان پڑ جائے سے مراد تو یہ ہے کہ ہر گمراہی میں قرآن مجید کی تعلیم سے ہدایت مل جاتی ہے، یا یہ کہ یاسو نا امید من حروف کے در سے امیدیں بڑھاتی ہے، جیسے قرآن مجید کی آیت و سور کے خاص و خواص مشہور ہے. اللہ اکبر. اب میں آپ سے ایک بات عرض کروں، دیکھیں آج کل کورونا وائرس ہے، یہ وائرس کیا چیز ہے؟ صرف ایک جینیٹک کوڈ ہے. ذرے سے بھی چھوٹا ہے. ہاں جی، اور جان نہیں ہے اس میں، پیغام اس میں ہے. جان نہیں ہے اس میں، پیغام اس میں ہے، اور جس تک یہ پیغام پہنچ جائے سیلز میں، تو وہ سل پر وہی کرنے لگتے ہیں جو اس پیغام میں لکھا ہوتا ہے، اور اس طرح لا تعداد پیغامات وہ ریلیز کرتے ہیں. وہی جسم آپ کا، ایک سے اس کا آپ کا جسم تباہ ہو رہا ہے، دوسرا دوسرے کی تباہی کا سامان ہو رہا ہوتا ہے. اب جو چیز آپ نہیں کرنا چاہتے لیکن آپ کر رہے ہوتے ہیں، کون ہے جو بیمار ہونا چاہتا ہے؟ لیکن جو اس کے لیے پیغام بنا ہوتا ہے وہ خود اپنے ہاتھوں پہنچاتا ہے. ہاں جی، تو یہ بھی ایک پیغام ہے. اس کے مقابلے میں جو الفاظ ہیں قرآن کے، اس میں بھی پیغام موجود ہے. وہ جو آپ چف کرتے ہیں وہ اصل میں وہ پیغام پہنچ رہا ہے. मतलब कोई आदमी अगर कुरान पाक की कोई आयत पढ़ता है और उस पढ़ने के साथ उसमें वो पैगाम स्टोर हो जाता है, वो पैगाम जो आपने चुप कर लिया तो वो पैगाम उसको पहुंच गया। अब वो जो कुछ कर रहा है वो पैगाम कर रहा है, उसके अंदर जो तब्दीली ला रहा है वो ला रहा है। अब इस पैगाम पर हमारा इतना यकीन है कि उसने हमारी जिंदगी को हिला दिया, इस दूसरे पैगाम पर यकीन नहीं है जो हमारे लिए बचत का जरिया हो सकता है, लिहाजा उससे बेखबर भी है और एहसास भी नहीं। हाँ जी, तो ये मतलब यह है कि गोया कि रूहानी और जिस्मानी दो लाइनें चल रही हैं, रूहानी और जिस्मानी दो लाइनें चल रही है। तो उस जो रूहानियात की लाइन है वो फिर उसके आरिफीन जानते हैं, जो जिस्मानियात की लाइन है वो इसके आरिफीन जानते हैं, डॉक्टर हज़रात जाते हैं। हाँ जी, वो डॉक्टर हज़रात जानते हैं। तो माशाल्लाह जो रूहानियात के स्पेशलिस्ट हैं वो जब आपको एक चीज़ बताते हैं तो उसके ज़रिए से जो चीज़ हो रही होती है वो आपको बहुत बहुत बाद में नज़र आएगी। जैसे यहाँ पर वो वायरस पहुँच गया तो 4-5 दिन के बाद वो उसका जो इनक्यूबेशन पीरियड गुजरने के बाद फिर उसके अलामत ज़ाहिर होंगे, अमल तो चल पड़ा लेकिन आपको पता नहीं। इसी तरीके से ये दूसरा जो पैगाम है रूहानियत वाला, इसमें भी काम शुरू हो जाता है लेकिन आपको पता नहीं। ठीक है ना, तो ये वो जो अल्लाह ताला ने इन चीज़ों के अंदर रखा है वो उसका ताल्लुक उस यकीन के साथ है जो आपको उसका हासिल हो। जैसे बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाअ वा इस्मिही, इसमें पढ़ने क्या, तो खैर ये तो सिर्फ एक जरिया है लेकिन इसमें कोड भरने का वो तरीका उसके यकीन का है। अब आपने पढ़ तो लिया लेकिन उस पर यकीन नहीं है तो उसमें वो कोड आ ही नहीं है, आप सिर्फ पढ़ रहे हैं उसमें कोड नहीं आया, तो बस ठीक है। फिर कहते हैं इससे नहीं होता, तो पहले ही से आपका यकीन नहीं था, अब क्यों कहते हो कि उससे नहीं होता? आपका यकीन तो पहले से नहीं था। तो ये मतलब जाहिर है कि गोया के दो पैरेलल सिस्टम्स हैं चल रहे हैं। आज एक डॉक्टर साहब ने इस पर बात की है, यही बात की है। अब मैंने आपको जो ऑडियो आपने लगाया ना उसमें आखिरी बात क्या है आपने सुना है उसको? देखिए सुनने की ज़रूरत ही नहीं है उसको। हाँ जी, उसमें पैगाम क्या था? पैगाम यही था कि जो मतलब यह है कि आप लोगों ने जो खौफ पैदा किया है वो तो आपने पैदा कर लिया, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम में जो डैमेज होनी थी वो डैमेज हो गई। हाँ जी, अब दुआ के ज़रिए से उसको बहाल करो, ये डॉक्टर कह रहा है। अब दुआ के ज़रिए से उसको बहाल करो, क्योंकि दुआ में ये ताकत है अल्लाह ने रखी है। कहते हैं ये उम्मीद और मतलब जो है ना उम्मीद को ख़त्म करती है, बेबसी पैदा करती है ये जो खौफ है, तो दुआ के ज़रिए से ये दोबारा वापस आ जाते हैं, उम्मीद आ जाती है बेबसी ख़त्म हो जाती है। जब आपने सोच लिया कि मैंने दुआ कर ली कुछ कर लिया तो बेबसी ख़त्म हो गई। हाँ जी, اور جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کو اٹیچمنٹ ہو تو امید پیدا ہو گئی, تو آپ کی امیونٹی پھر دوبارہ بحال ہو جائے گی. یہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے, اس وجہ سے میں نے کہا تھا کہ اس کو شیئر کر دیں. اچھا یہی باتیں ہم کافی عرصے سے کر رہے ہیں, تو آج تو ماشاءاللہ ڈاکٹر نے باقاعدہ اپنے, اور ڈاکٹر اسپیشلسٹ ان چیزوں کا ہے, چیسٹ اسپیشلسٹ ہے. ہاں جی, تو یہ مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ مطلب اپنا وہ بیان کیا ہے, آپ لوگ بھی سن لیں, پھر اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا ان شاء اللہ. اللہ اکبر. دیکھیں, زاں کے زی ترکیب آئد زندگی ہم چو نفع سور در در ماندگی, کیونکہ اس قرآن حروف کی ترکیب سے عاجزی وہ بیچارگی میں اس طرح زندگی حاصل ہوتی ہے جس طرح مردوں میں نفع سور سے جان پڑ جائے گی. دیکھیں وہی ڈاکٹر صاحب والی بات. ہاں جی, یعنی جس کی حالت میں جان پڑ جانے سے مراد تو یہ ہے کہ گمراہی میں قرآن مجید کی تعلیم سے ہدایت مل جاتی ہے, یا یہ کہ یاسو ناؤمیدی من حروف کے درس دور سے امیدیں بڑھاتی ہیں, جیسے قرآن مجید کی آیت سور کے خواص مشہور ہے. اجدہا گردت شگافت بحر را چو اصا لحم آزد دادی خدا. یہ حروف قرآن حامیم وغیرہ خدا تعالیٰ کی کرم سے ایسے موسیٰ علیہ السلام کی طرح اجدہ بن جاتے ہیں اور دریا کو پار ڈالتے ہیں. ظاہر اشمانند بظاہر حاولی کرسنا از کرس مہ درست نیک. ان کا ظاہر دوسرے حروف کے ظاہر احوال سے ملتا جلتا ہے, لیکن روٹی کی ٹکیا چاند کی ٹکیا سے بڑی دور ہے. روٹی کی ٹکیا چاند کی ٹکیا سے بڑی دور ہے. آگے پھر اس مرید کے احوال کا موت چلتا ہے. گریے او خندہ او نت کی او فہم او وہ خلق او و قل کی او عقلی او وہم او حسی او نیست ازو ہست ماز سن او. اے بھائی, ان شیخ کا رونا, ان کا ہنسنا, ان کا بولنا, ان کا سمجھنا, ان کا خلق, ان کی سرشت, ان کی عقل, ان کا وہم, ان کا حس, ان کی اپنی نہیں بلکہ محض حضرت اللہ کی سنت ہے, وہ جو اللہ پاک نے اس کو دی. چونکہ ظاہر ہا گرفتند احمقہ آ دقائد ماند عزیش آ بس نہا, مگر چونکہ بیوقوف لوگوں نے اس کے ظاہر کو لے لیا ہے اس لیے وہ باریک رموز ان سے بالکل مخفی رہ گئے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو ان چیزوں کے اندر ہے وہ ہم نہیں جانتے. اب یہ جو المنزل جدید ہے تو ایک سارے قرآن آیات ہیں نا, اور قرآن آیات کو ایک خاص ترتیب سے جمع کیا گیا ہے. اس وجہ سے اس کے اندر جو خواص ہیں ان خواص کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں, اور ہر شخص کو اس کے اعتقاد کے مطابق فائدہ پہنچے گا. ہر شخص کو اس کے اعتقاد کے مطابق فائدہ پہنچے گا جو اس کو پڑھے گا تو. ہاں جی, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ذرا سہولت کے ساتھ مل جاتی ہے تو قدر نہیں ہوتی, اور جو جن چیزوں کے لیے انسان بڑا تگودوت کرتا ہے اور یہ اور وہ سارا کچھ, تو پھر ذرا ان کو قدر ہو جاتی تو ان کو پھر فائدہ بھی ہو جاتا ہے. اس وجہ سے لوگوں کی اس نفسیاتی کمزوری کی وجہ سے بعض مشائخ آسان چیزیں نہیں دیا کرتے, اس کو مشکل بنا کر دیتے. تو کمی کس کی ہو گئی, نقصان کس کا ہے؟ ان لوگ ہیں جو آسان چیزوں کو نہیں مانتے, تو ان کو مشکل بنا کر دیا جاتا ہے تاکہ ان کو یقین ہو جائے. ایک حکیم صاحب تھے, میرے والد صاحب بتا رہے تھے, مطلب سوال سب بے قیمت تھے, تو بیٹھے ہوئے تو اس حکیم صاحب کے ساتھ, تو ایک بہت سستی دوائی تھی, اس کے بہت زیادہ پیسے لے لیے, एक मरीज़ चला गया तो मेरे वालिद साहब ने उसे कहा, हज़रत आपने जो ये दवाई दी इसकी कीमत इतनी तो नहीं बनती, क्योंकि कीमतें उनको पता था कि इसकी क्या। ठीक है, बिल्कुल आप ठीक है, लेकिन आपको पता है मरीज़ कौन है? तो वो मरीज़ उस इलाके का बहुत बड़ा खान था। उन्होंने कहा, अगर मैं उससे इतने पैसे लेता ना जितने इस दवाई के हैं, तो इसने आगे जाके नाली में डालना था। तो इसका इलाज इसी में था कि इससे इसके अच्छे खासे पैसे लिए जाए, ताकि इसको इस पर यकीन हो जाए कि ये वाकई दवाई है। अब उसको जो महंगी दवाई मिली, किस वजह से मिली? उसकी अपनी खबासत की वजह से मिली। यही वजह है कि बाद मशायख के यहाँ बाज रात जो सादे लोग होते हैं आ जाते हैं, उनको काम जल्दी बन जाता है, और होशियार रगड़े खाते हैं। सादे लोग का काम जल्दी बन जाता है, क्योंकि वो परवाह नहीं करते, उनको तो जैसे बताया जाता है वो करते हैं, उनका इतिकाद बिल्कुल ठीक ठाक होता है, मामला साफ साफ होता है, लिहाजा जल्दी जल्दी उनका काम हो जाता है, चलो जी फारग, चलो काम करो। और जो होशियार लोग होते हैं वो तो पता नहीं इधर का उधर का, ये फला तो क्या है, फला किताब में ये, फला में ये, चलो फिर भुगतो फिर। हाँ जी, तो ये भी एक मसला है कि जो लोग खुद अपने लिए मुसीबत बनाते हैं, अपना जहन, अपना सोच, हाँ जी, वो जब तक उनका वो अभी सही नहीं हो चुका होता तो अपने लिए मुश्किलात बनाते रहते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं, मेरे तो क्या हैसियत है। अभी रिसेंटली मैंने एक ग्रुप में नक्शबंदी सिलसिले पे कुछ गुफ्तगू होती थी, एक साहब ने मुझे एक मकाला भेजा अपने शेख का, जो उन्होंने हज़रत ख्वाजा खान मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह के वफात पर लिखा था, बड़ा कीमती मकाला है। उसमें हज़रत के साथ उनकी ख़त किताबत भी हुई, उसके रेफरेंसेस भी हैं। एक वाकया हज़रत ख्वाजा साहब ने, ख्वाजा खान मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उनको लिखा है, मतलब किसी जवाब में, तो उसमें हज़रत ने फरमाया कि एक जगह मैं गया था तो एक बहुत बड़े आलिम थे, फाजिल देवबंद थे, उनको कुछ इस्लाह के मामले में मुश्किलात थी, तो उस मेरे साथ मुलाकात हुई तो मुझे बताया कि मैं फ़लाँ के साथ था तो ऐसे हुआ, वहाँ मसला नहीं हुआ, फिर फ़लाँ के साथ था तो ऐसे हुआ, वहाँ मसला नहीं हुआ, चार पांच जगह बताई। तो कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया उससे, ख्वाजा साहब ने कहा कि भाई किसी ने बताया भी कि क्यों नहीं हो रहा आपका काम? किसी ने आपको बताया भी है कि आपका काम क्यों नहीं हो रहा? कहते नहीं। उन्होंने कहा मजबूरन मुझे बताना पड़ेगा। अब मजबूरन मुझे बताना पड़ेगा। अब सुनो जरा, मैं जो कह रहा हूँ इसके साथ उनको मिला लो। बहुत बड़े शेख थे। फरमाया इसलिए नहीं हो रहा कि तुम हो किताबी कीड़े, किताबों से निकल ही नहीं सकते हो, और जो किताबों से नहीं निकल सकता उनको फना की कैफियत हासिल नहीं होती। उसको फना की कैफियत हासिल नहीं होती, तो इस वजह से आपको नहीं हो रही। क्यों? अब जरा गौर कर लो। अब एक आदमी, सादा आदमी, ये डॉक्टर के पास पहुंच गया, उसने उसको दवाई लिख दी, उसको पूरा यकीन है बच सही डॉक्टर है और ये ज़्यादा जानता है, किताबों को भी ज़्यादा जानता है, सब चीज़ों को ज़्यादा जानता है, मैं इतना ज़्यादा नहीं जानता। उसने मेन ऑन उस पर अमल कर दिया, उसको फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, बहरहाल उससे दूसरा दफ़ा राबता किया, फिर थोड़े से डॉक्टर साहब को ज़्यादा पता चल गया उसके बारे में, कुछ इसको पता चल गया, अलगरज ये दो तीन स्टेप्स में उसका इलाज हो गया और काम हो गया, चलो जी फारो हो गया, क्योंकि वो इधर उधर नहीं देख रहा। दूसरा आदमी होशियार है, कुछ किताबें पढ़ी हुई हैं, कुछ पढ़ रहा है, कुछ लोग को जानता है, कुछ कैसा डिस्कस कर सकता है। वो दवाई उसको दी, उसने सोचा पता नहीं इसमें तो क्या है, उसमें तो ये फलाना, ये तो साइड इफेक्ट है, ये तो अच्छी, अब ये तो इस तरह हो गया, ये क्या करूँ, ये नहीं ठीक है, ये फलाना इस तरह का, क्या उसका इलाज हो जाएगा? उसका इलाज नहीं होगा। वो अपने होशियारी का मार खा रहा होगा, अपने होशियारी का मार खा रहा होगा। तो हालांकि होशियारी तो अच्छी चीज है, लेकिन होशियारी इस्तेमाल कहां करनी है? अब देखो, इतनी सारी होशियारियां जमा कर लो, डर लगा दो होशियारियों का, एक होशियारी इतना है जिसके पास मैं जा रहा हूं अपने फन को जानता है, मैं उस फन को नहीं जानता, कौन ज्यादा होशियार है? हाँ जी, कौन ज्यादा होशियार है भाई? इन दोनों में एक आदमी बहुत सारी होशियारी जानता है, दूसरा आदमी सिर्फ ये बात जानता है कि भाई जिसके पास मैं जा रहा हूँ वो इस फन को ज्यादा जानता है, मैं नहीं जानता। हाँ जी, मैं बस दूसरे आदमी को फायदा हो जाता है। वही तो ख्वाजा साहब ने बात की है, ख्वाजा साहब ने और कौन सी बात की है? ये तो बात की है कि तुम हो किताबी कीड़े और इस किस्म के शख्स को फनाइयत हासिल नहीं होती। पहले फना होगा, फना फिर शेख होगा ना, शेख में फना होगा ना, तो जो शेख में फना नहीं, फना फिर रसूल कैसे होगा? और जो फना फिर रसूल नहीं, उसे वो फना फिर अल्लाह कैसे होगा? क्योंकि शेख में फना होना आसान है फना फिर रसूल होने के मुकाबले, क्योंकि शेख सामने, और आप सल में फना होना अल्लाह ताला में फना होने से ज्यादा आसान है, क्योंकि इंसान में होने में मुश्तरक है, आप सल्लम दरमियान में रहे हैं और सब चीजें एक जैसी हैं, तो इस लिहाज से मतलब ज्यादा आसानी हो सकती। अल्लाह जल्ला शानहू की ज़ात तोरा हो रहा है, तो यही असल में बुनियादी बात है कि जो कोई शख्स यानी वो ऐसा नहीं करता, वो इस लाइन में आगे नहीं चलता, टोकरे खाता रहता है, टोकरे खाता। अब अगर उसकी अकलमंदी कम से कम इतनी हो कि टोकरे से तो अकल सीखे ना, तो फिर भी फायदा हो जाता है। अगर उसकी अकलमंदी इतनी हो कि टोकरे से कम से कम अकल सीखे और देखे कि भाई मुझे क्यों फायदा नहीं हो रहा, तो फिर भी कम से कम इतना अकलमंद तो है। लेकिन अगर फिर भी न सीखे तो फिर कितना अकलमंद है? तो बस यही असल में जो चीजें होती हैं जिनको समझना होता है। अच्छा, लाजरम महजूब गश्तन अजगरज, लाजरम महजूब गश्तन अजगरज के दकीका फोत शुद दर मुफ्तरज। इसलिए वो बेवकूफ असली गरज से बेखबर रह गए, क्योंकि इनकी बेचैनी फर्ज की हुई बात में बारीक नुकता फौत हो गया। कल भी नुस्खे मुफ्तरिस के बजाय मुफ्तरब बिफतह दर्ज है, इस नस्ब में तर्जुमे की इस आड़ हिजाब बन जाने वाली बात में एक नुकता फौत हो गया। ये जरा थोड़ा सा गहरी बात है, दोबारा अर्ज करते हैं। इसलिए वो बेवकूफ किसको कहा है? चूंकि जाहिर हा गरिफ्तन अहमका आ दकायक मांद अजीशा बस नहा, मगर चूंकि बेवकूफ लोगों ने इसके जाहिर को ले लिया, इसलिए बारूक रमूज इनसे बिल्कुल, यानी मतलब जो जाहिर है वो तो ले लिया, उसका बातिन नहीं लिया, वहां तक नहीं पहुंच सके, तो उनको बेवकूफ कहा। ठीक है ना? अब उस उन बेवकूफ के बारे में कहते हैं, लाजरम महजूब गश्तन अजगरज के दकीका फोत शुद्दर मुफ्तरज। इसलिए वो बेवकूफ़ असली गरज से बेखबर रह गए, जो असल उसमें था वो उससे रह गए, क्योंकि کیونکہ ان کی بے چینی کوئی کہ فرض کی ہوئی بات میں باریک نقطہ فوت ہو گیا. یعنی گویا کہ وہ سمجھ لیجیے کہ اس آڑ اور حجاب بن جانے کی بات میں ایک نقطہ فوت ہو گیا. یعنی گویا کہ جو بات حجاب بن رہی ہے کوئی بات ان سے رہ گئی جس کی نہ سمجھنے سے ساری بات نہیں سمجھے. بعض دفعہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے نا جس میں کوئی ایک ہی بات مخجوب جس کو کہتے ہیں نا وہ مخفی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے ساری بات سمجھ میں نہیں آتی. بات گویم در مثالش قصہ تا بگیری زی بیانم حصہ. اس ظاہر کو دیکھنے اور نقطہ فوت کر دینے کی مثال میں تم کو ایک کنیزک اور گدے کا قصہ سناتا ہوں تاکہ میرے اس بیان سے نتیجہ حاصل کر لو. قصہ بات البارز با مہیب با ارض مہیب قصہ بس دور لیکن بس قریب. وہ قصہ وحشت اور گھبراہٹ پیدا کرنے کے لحاظ سے لمبا چوڑا ہولناک ہے. وہ قصہ دستور عادت سے بہت دور لیکن عبرت و نصیحت کے لحاظ سے بہت قریب ہے. ہاں ای سخن پایا ندارت باز گرد کا کنیزک باخری خاتون چکرد. اس بات کی انتہائی اس کو چوڑو بیان کرو کہ نزک نے مالک کے گدے کے ساتھ کیا معاملہ کیا. یہ اصل میں حضرت جو بات فرما رہے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ آدمی بہت ساری چیزوں کو پڑھ لیتا ہے لیکن اس کے اندر کوئی ایسی گر کی بات ہوتی ہے جو سمجھ نہیں آئی ہوتی تو ان کا سارا پڑھنا کار چلا جاتا ہے اور اس سے وہ صحیح نتیجے حاصل نہیں کر پاتے, نقصان اٹھا دیتے ہیں, نقصان اٹھا دیتے ہیں. اب مثال کے طور پر میں یہی بات عرض کر لوں, آپ نے بہت ساری ہوشیار باتیں جمع کی, ان ہوشیار ہوشیار باتوں سے اپنے آپ کو آپ نے ہوشیار سمجھا کہ میں نے اتنی ساری ہوشیاری کی باتیں جمع کی. انفارمیشن ہے, آپ کو بہت ساری انفارمیشن مل گیا, آپ نے اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھ لیا, اپنے آپ کو انفارمیشن ہولڈر سمجھ لیا, اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ لیا. لیکن آپ کی نظر صرف ایک چیز پہ نہیں گئی, اور وہ چیز کیا ہے کہ جس کے ساتھ میرا واسطہ ہے وہ اس فن کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. میرے لیے یہ انفارمیشن کا ڈیر ہے لیکن وہ کنکلیوژن جانتا ہے. میں تمام انفارمیشن کو ایک طرف کر کے وہ اصل بات تک پہنچ سکتا ہے, جبکہ میرے پاس صرف انفارمیشن کا ڈیر ہے, میں اصل بات تک نہیں پہنچ سکتا. مثلا میں ایک بات بتاتا ہوں, آپ یہ طب کے جو ہے نا بہت ساری کتابیں پڑھ لیں, بہت ساری کتابیں پڑھ لیں, اس کا یہ خاصیت ہے, 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 فلام لوگوں کے مزاج ہے, لوگ کے یہ مزاج, یہ آپ نے بہت سا انفارمیشن کلیکٹ کر دیا لیکن نبض دیکھنے میں آپ سے کوتاہی ہو رہی, آپ نبض کو صحیح نہیں, آپ نے ایک طبیعت کو دوسری طبیعت پر محمول کر دیا. اب آپ کے سارا انفارمیشن جو ڈیٹا ہے وہ آپ کو فائدہ پہنچے گا یا نقصان پہنچائے گا؟ درمیان میں صرف ایک ہی چیز رہ گئی ہے لیکن اس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اب شیخ میں اور عام آدمی میں یہی فرق ہوتا ہے کہ عام آدمی کے پاس انفارمیشن ہو سکتی ہے لیکن شیخ جو ہوتا ہے وہ اس انفارمیشن کو استعمال کر سکتا ہے. ایک تو یہ ظاہری بات ہے, باطنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید اس کے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صحیح بات کی طرف موڑ دیتا ہے اور ایسا موڑ دیتا ہے کہ بعض دفعہ الٹ بات ہوتی ہے. یعنی یوں سمجھ لے کہ آپ کہتے ہیں یہ تو نقصان دہ چیز ہے, اسی سے آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں. مثلا مجھے حضرت نے فرمایا تو نے کوئی کتاب نہیں پڑھ لی, ٹھیک ہے جی, صرف حضرت تانوی رحمت صاحب کو معاذ ملفوظات پڑھنے, ٹھیک ہے. اب بتاؤ کیا باقی بزرگوں کی کتابیں ٹھیک نہیں ہیں؟ کیا میں کہہ سکتا تھا حضرت نے فوراً فرمایا، یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ باقی بزرگوں کی کتابیں ٹھیک نہیں ہیں، بعض دفعہ بیمار کے لیے، مریض کے لیے ڈاکٹر ملائی بھی روک دیتے ہیں، ملائی بھی روک دیتے ہیں، اسلام فرما دی اس پر. اب یہ جو ہے نا، مطلب جب تک میرا اپنے شیخ کے اوپر مکمل یقین نہ ہوتا تو میرے ذہن میں کئی طرح سوالات آ سکتے تھے، کئی طرح سے سوالات آ سکتے تھے، لیکن نہیں. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں، مثلا ذکر ہے، ایک کو بہت فائدہ ہو رہا ہے اس سے، لیکن دوسرے کا مزاج یہ نہیں ہے، وہ خود اپنی طرف سے شروع کرے گا، نقصان ہو جائے گا اس کو. اب نقصان اس کو ذکر سے نہیں ہوا، مس مینجمنٹ سے ہوا ہے، مس مینجمنٹ سے ہوا ہے، وہی نبض والی بات، نبض پہ ہاتھ نہیں رکھا صحیح، اس کو مزاج کا پتہ نہیں. اب اس مزاج کے، مزاج شناسی جو ہے، یہ تو ایک بہت اہم چیز ہے. تو یہاں پر جو لوگ ہوشیار لوگ ہوتے ہیں ان کو مسائل شروع ہو جاتے ہیں، اور جو سادہ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت آرام سے آگے چلے جاتے ہیں، ان کو اس قسم کے مسائل ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جی. حضرت ڈاکٹر شیر حسن صاحب ماشاءاللہ بڑے، اب بھی الحمدللہ زندہ ہے، سمجھدار حضرات میں سے. تو کوئی بات چل رہی تھی کہ کیا کرنا چاہیے، تو سب لوگ باتیں اپنی اپنی کر رہے تھے، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا من قبلہ راست کردم بر طرف کچ کلا ہے، میں نے تو اپنا قبلہ ٹیڑھے ٹوپی والے کی طرف کر دیا ہے. جو مولانا صاحب کہے گا وہی ٹھیک ہے، جو مولانا صاحب کہے گا وہی ٹھیک ہے. ہاں جی، کیوں، وجہ کیا ہے؟ بس وہ ظاہر ہے، مطلب موجود ہے نا شیخ، موجود ہے تو پھر ہم سوچے کیوں، ان سے بھی ان سے پوچھ لیتے. اب یہ سرنڈر، یہ بہت بڑی صفت ہے. یہ کس کا شعر ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ شعر ہے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا. ہاں جی، امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا. تو ظاہر ہے وہ اپنے شیخ میں فنا تھے. تو یہ چیز میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ جب تک انسان کو یہ چیز حاصل نہیں ہوتی، وہ ظاہر کو دیکھتا ہے نا، تو ظاہر میں بہت، اب دیکھیں نا، میں آپ کو بات بتاؤں، ظاہر میں کیا ہے، انہوں نے کہتے جو گریا تھا، وہ گریا تو ظاہر ہے، وہ تو ایک ظاہری چیز تھی، لیکن وہ کس وجہ سے تھا، وہ ایک باطنی چیز تھی. اس باطنی چیز کے ساتھ اس کو نہیں سمجھتی، ظاہری چیز کو لے رہا تھا، تو اگرچہ نقصان دہ وہ بھی نہیں تھا، لیکن اصل نہیں تھا. اگر وہ اسی پہ رہ جاتا تو کام خراب ہو جاتا. تو اسی سے ساری بات شروع ہوئی تھی کہ یہ جو ہے نا، مطلب ظاہر کو نہیں دیکھنا، باطنی نظام میں باطن کی اوپر نظر ہوتی ہے. حضرت یہ ذرا ضبط التصوف ذرا دے دیں، اس میں بالکل ابتدا میں یہ چیز لکھی گئی ہے. یہ جو ہوتا ہے، مطلب اعمال ظاہر و فکر کی صورت میں کتابوں میں مدون ہو گئے، ان کو کسی سے بھی سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. ان کی تشریح کسی بھی عالم سے لی جا سکتی ہے، لیکن اپنے اپنے حالات میں اعمال قلبیہ پر کیسے عمل ہو، یہ آسان بات نہیں ہے. مثلا نمازی کو لیا جائے، اس کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات پر اچھی اچھی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں سے کسی کتاب کا بھی مطالعہ کیا جائے تو نماز کے مسائل معلوم ہو جائیں گے، اور تھوڑی سی کوشش سے ان تمام امور کو سیکھا بھی جا سکتا ہے. اس کے لیے کسی بڑے عالم کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، جس نے بھی نماز اچھی طرح سیکھی ہو اسے نماز آسانی کے ساتھ سیکھی جا سکتی ہے، کیونکہ اس میں سے ہر چیز نظر آ رہی ہے، اس لیے اس کے اصلاح کوئی مشکل نہیں. لیکن نماز کے اندر کسی میں خشوع یا اخلاص نہیں ہے تو اس کا پیدا کرنا آسان کام نہیں ہے. نئے تو یہ محض کتابوں سے سیکھنے کی چیز ہے، وہ نہیں آپ ہر ایک سے پوچھ کر حاصل کر سکتے ہیں. اس کے لیے باقاعدہ کسی کو اپنا رہنما بنانا پڑتا ہے جو اس راستے سے گزرا ہو، اور راستہ چونکہ نازک ہے اس لیے اس میں خطرہ کے پیش نظر ضروری ہے کہ رہنما اپنے فن میں تاک ہونے کے ساتھ ساتھ مستند بھی ہو. یعنی اس پر اعتماد کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے، اسی کو سلسلے کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو میں اس کے بارے میں اتنا فکر مند نہیں ہوتا، کیونکہ ابھی اگر نمازی ہونے کی نیت کر لے تو ایک سیکنڈ میں نمازی ہو جائے گا، لیکن اگر کسی میں تکبر دیکھتا ہوں تو اس کے بارے میں ڈر جاتا ہوں، کیونکہ اگر اس نے اپنی اصلاح کی نیت کر بھی لی اور کام شروع بھی کر لے تو تکبر کو نکلتے نکلتے کافی عرصہ لگ سکتا ہے. آئی پھر ایک موقع پہ حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ جو مطلب اعمال کی جو قبولیت ہے وہ باطن پر موقوف ہے. اعمال کرنا ضروری تو فقہ کے قوانین کے مطابق ہے ظاہری، لیکن اس کی قبولیت جو ہے نا وہ باطن کی کیفیت پر موقوف ہے. بس اس میں اخلاص، اخلاص کیا ہے؟ ظاہر ہے یا باطن ہے؟ تو اگر اخلاص نہ ہو تو پھر آپ نے بہت اچھی طرح بھی پڑھ لیا تو پھر خشوع نہ ہو، عاجزی نہ ہو، وہ چیز تو آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی. تو یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم قد افلح من زکاها. یہ ساری چیزیں چھپی چیزیں ہیں. اب اگر آپ جو ہے نا صرف ظاہر پر چلتے ہیں تو کیسے آپ بچیں گے؟ تو یہ اصل میں یہ بنیادی چیزیں ہیں، اس کو جو ہے نا وہ کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں ابھی ایک بات اور بھی عرض کرتا ہوں، کیونکہ کافی دنوں سے مجھے اس کا احساس تھا کہ چونکہ پاس ہی کمرہ ہے نا، تو بے شک کتنے ضروری کام کیوں نہ ہو، لیکن جب یہ مجلس ہو رہی ہوتی ہے تو اس سے بے اعتنائی کے زمرے میں آتی ہے. مطلب جیسے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مطلب یہ مطلب اس کے احساس ہوتا ہے. تو کیا خیال ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ہونا چاہیے. ہاں جی، یہ مطلب اس میں پھر اس کا اثر جو باہر مہمان جو ہوتے ہیں ان پر بھی برا پڑتا ہے. اور تیسرے جو اثر اس کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو احساس نہیں ہوتا کہ آواز باہر کتنے تک جا رہی ہے، تو وہ جو مطلب اس میں بھی، حالانکہ یہ مضامین اتنے نازک مضامین ہوتے ہیں، اتنے نازک مضامین ہوتے ہیں. حضرت دانوی رحمۃ اللہ فرمائے یہ حال جو ہوتا ہے یہ بڑا نازک مہمان ہوتا ہے، ذرا سی بے اعتنائی سے واپس ہو سکتا ہے اور اٹھ سکتا ہے. حضرت نے فرمایا آپ پڑھ سکتے ہیں، ذرا سے بے اعتنائی سے روٹ سکتا ہے. آپ تھوڑا سا بتا دیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب لیلۃ القدر کے علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا تو جب باہر تشریف لائے تو صحابہ کرام ایک ڈسکشن میں لگے ہوئے تھے، اس کی وجہ سے وہ علم واپس ہو گیا، اس کی وجہ سے وہ علم واپس ہو گیا. تو کیا پتہ چل گیا نا کہ کچھ ان چیزوں کی وجہ سے چیزیں واپس ہو سکتی ہیں نا. ہاں جی، یعنی کئی دفعہ مطلب ایسا ہوا ہے، میں آپ کو خود اپنے واقعہ بتایا ہے کہ وہ جو وہاں پر ہوا تھا کرنا پل والا، کوئی درمیان میں لوگ اٹھ جاتے تھے، دو تین آدمی درمیان میں اٹھے، میں نے کہا بھائی جنہوں نے سننا ہے صرف وہی بیٹھے، جنہوں نے اٹھنا ہے ابھی اٹھ جائیں، میں بات صرف 20 منٹ کروں گا. پتہ نہیں اس وقت کیا بات تھی، تو میں نے کہا بات صرف 20 منٹ کروں گا اور جس نے بیٹھنا ہے وہی بیٹھے، جو جس نے اٹھنا ہے تو ابھی سے اٹھیں. کوئی نہیں اٹھا، 2 منٹ بعد بات کی ہوگی کہ درمیان میں 2-3 آدمی اٹھ گئے ہیں. میں نے کہا بھائی خدا کے بندوں، میں نے آپ کو اردو میں بات کی تھی، آپ کو اردو سمجھ آ رہی، چلو ابھی میں انتظار کرتا ہوں، جنہوں نے اٹھنا ہے ابھی اٹھ جائیں، اگر اس کے بعد کوئی اٹھ گیا تو پھر میں بات بند کر کے دعا کر کے چلا جاؤں گا. یہ میں نے کہہ دیا، اس کے گواہ موجود ہوں گے اس میں آج محفل میں شاید. اس پر جو ہے نا وہ یہ ایسا ہوا کہ وہ بات میں نے شروع ہی کی تھی کہ 2-3 آدمی پھر اٹھے، میں نے بس دعا کر لی. وہ بیچارے وہ جاوید صاحب، بہت مولانا جاوید صاحب بڑے پریشان ہو گئے، لیکن وہ بس بات میں کر چکا تھا تو لہٰذا ہم چلے گئے. تو مولانا اسماعیل طور صاحب کے ساتھ ہماری اپوائنٹمنٹ تھی، وہاں پہنچ گئے. خدا کی شان کہ وہ بات جلدی طے ہو گئی اور لہٰذا معاملہ رفع ہو گیا. تو مغرب کی نماز ہماری ادھر آ گئی. مغرب کی نماز میں مجھ سے حضرت نے نہیں کچھ کہا تھا، مفتی اسماعیل صاحب نے نماز کے فوراً بعد اعلان کیا، شاہ صاحب آئے ہوئے، شاہ صاحب بیان کرے کوئی نہ اٹھے. حالانکہ نہ مجھ سے بات کی تھی نہ میں نے بات کی تھی، اور اعلان کر دیا. मैंने कहा आप क्या करें, अब तो इसमें कुछ हो भी नहीं सकता। खैर बहरहाल वो जो 20 मिनट बाद मैंने करनी थी वो 20 मिनट बाद मैंने उधर कर ली, और इतना ज़बरदस्त बयान अल्लाह पाक ने करवाया कि उसको बाकायदा छपवाया हमने बाद में। उनकी किस्मत में नहीं था नाकदरी की वजह से, अल्लाह पाक ने शिफ्ट कर दिया, कहाँ पर, वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जहाँ कदर थी। और वाकई कोई नहीं उठा वहाँ से, मुफ्ती साहब के कहने से कोई नहीं उठा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी नाजुक चीज़ें हैं, मतलब इसमें हमारा कोई कमाल तो है नहीं। मुझे पता है कि मैं खुद यानी इस मसले में सिर्फ एक पपेट हूँ, यानी जो चीज़ें अल्लाह ताला यहाँ भेज रहे हैं वो अगर मैं तन्हाई में सोचना शुरू करूँ तो नहीं होती। तो अगर इल्म की बात होती तो फिर मुझे उस वक्त भी होना चाहिए ना, तो इल्म की बात तो नहीं है वो, तो अल्लाह ताला भेज रहा होता है, पता नहीं इसको कहाँ तक लोग सुन रहे हैं, और सबका माशाल्लाह असर होता है, तो इसके लिहाज से मतलब अल्लाह पाक उलूम भेज रहे होते हैं। यानी यहाँ पर भी आज ही की बात मैं बताऊँ, कल मुझे मुजद्दद साहब रहमतुल्लाह के मकतूबात शरीफ से एक बात इल्म आ गई थी, उसकी सारी एक्सप्लेनेशन आज हुई है, इसी में हुई। तो ये मैं इसलिए अर्ज़ करता हूँ कि ये सब मिन जानिब अल्लाह होता है, इसकी कदर करनी चाहिए। ये सारा निज़ाम निज़ाम कदर है और अदब है, बिल्कुल इसी पे सब कुछ मिलता है। जितना इंसान अदब करता है, जितने इंसान कदर करता है, उसको अल्लाह ताला नवाजते रहते हैं और देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं, क्यों, अल्लाह पाक के साथ किसी की चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन इधर से हमने ज़रा बर भी बेतनाई बरती तो अल्लाह ताला किसी का मोहताज भी नहीं है, तू नहीं लेना चाहता किसी और को दे देगा। वो तो ज़्यादा मतलब इसमें तो ये कोई बात नहीं है कि जैसा अभी मैंने वाक्य बताया, तू नहीं चाहता तो किसी और को दे देगा। तो इस वजह से मतलब मेरा अपना ख्याल है कि अब कम से कम इस कमरे में कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब ये जो है ना मतलब जब बयान वगैरह हो तो इस कमरे में कुछ नहीं होना चाहिए, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा बेजोकी की बात है, मतलब इससे नुकसान होता है और नुकसान उनका होता है जो जरिया बन रहे होते हैं। तो ज़ाहिर है मेरा तो दिल खुड़ेगा कि मेरे ही साथी होंगे, उनको नुकसान होगा तो मुझे तो परेशानी होगी। तो लिहाजा इसी वजह से फिर मैंने अभी ये बात कर ली कि आइंदे के लिए इस बात को ख्याल में रखें, ये अमानतें हैं अल्लाह ताला की तरफ से हैं और अल्लाह पाक ही पहुँचा रहे हैं, हमारा कोई इसमें कमाल नहीं है। लेकिन बहरहाल हम कदर करेंगे तो अल्लाह और भी नवाजेंगे, लेकिन शक्कर तुम लाजीदन्नकुम वमा अलैना बुला। لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم لا إله إلا هو 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم حق 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 اللهم صل على سيدنا محمد الله 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 اللهم صل على سيدنا مولانا इसको बंद कर ले पीछे वाले نحمد و خیر مقبول اکرم رسول اعلی معلم تمنا جات المقبول من قربات عند الله و صلاه الرسول فضل علم مختلف الدبور والقبول وان شابت الفروع من السل ثم نسلك بما سنقول ومن استوال منك القبول اللهم لك صراطي ونسك محيا ومماتي واليك مآبي ولك ربيت راسي اللهم اني اسالك من خير ما تجيء به الرياح اللهم اجلني وازم شكرك واكثر ذكرك واتبع نصيحتك واحفظ وصيتك اللهم ان قلوبنا ونواسنا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها منها شيئا فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل اللهم اجعل حبك احب الاشياء الي واجعل خشيتك اخفى الاشياء عندي وقت اني حاجات الدنيا بشوق الى لقائك واذا اقررت اعين اهل الدنيا من دنياهم فاقر عيني من عبادك اللهم اني اسالك السعاده والعفه والامانه وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم لك الحمد والشكر ولك المن فضلا اللهم اني اسالك التوفيق لمحابك من المال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك وارزقني طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. اللهم اجعلني اخشاك كاني اراك ابدا حتى القاك وسدني بتقواك ولا تشقني بمعصيتك. اللهم التب بي في تيسير كل يسير فان تيسير كل يسير عليك يسير واسلك اليسر والمعافاه في الدنيا والاخره. اللهم اعف عني فانك عفو كريم. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانه فانك تعلم خيانه الاعين وخيانه الاعين ما تخفي الصدور. اللهم ارزقني عينين تعالتين تسكين القلب بظروف الدم من دم الخشيه قبل ان تكون الدموع دما ودراس جمره. اللهم عافني في قدرتك وادخلني في رحمتك واقضي اجلي في طاعتك واختم لي بخير عملي وجل ثوابه الجنه. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المستعين الرحمن بن ورحيمها أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها رحمتك من سواك. اللهم إني أسألك من فجات الخير وأعوذ بك من فجات الشر. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام. أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وتغطينا روبتنا وأن تغنينا عمن أغنيت وأن من أهلك. اللهم اغفر لي واغفر لي. اللهم أرضني بقضائك وبارك لي فيما قدر لي حتى لو أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما أجلت. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. اللهم أحيني مسكين ومتني مسكين وأشرني في زمرة المساكين. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم إني أسألك رحمة من إنك تهدي بها قلبي وتجمع بأمري وتلم بأشاسي وتسلم بديني وتقضي بيديني وتحفظ بغائبي وترفع بأشهادي وتبيض بوجهي وتزكي بعملي وترهمني برشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم اعطني ايمان لا يرتد ويقين ليس بعده كفر ورحمه انال بشرف كرامتك في الدنيا والاخره. اللهم اني اسالك الفوز في القضاء ونزول الشهداء وعيش السوداء ومرافقه الانبياء والنصر على الاعداء انك تسميع الدعاء. اللهم كسر عن رايي وزوف عن عملي ولم تبلغ منيتي ومسلتي من خير واتوا احدا من خلقك وخيرا انت موتي احدا من عبادك فاني ارغب اليك فيه واسالك برحمتك رب العالمين. اللهم إني أنزل بك حاجتي من قصور رأي وزوف عمل افتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويشافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الصبور ومن فتنة القبور. اللهم ذي الحمل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع المسجود الموفين بالعود إنك رحيم ودود إنك تفعل ما تريد. اللهم اجعلني هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحرما لأعدائك ونحب بحبك من أحبك ونعادي بأدابك من خالفك من خالفك من خالفك من خالفك. اللهم هذا الدعاء عليك الإجابة وهذا الجد عليك التكلان. اللهم لا تكني إلى نفسي طرفة عين ولا تنزع مني صالح ما أتيتني. اللهم إنك لست بإله استحدثناه ولا بربي عبدك ذكره تبدع عنها ولا عليك شركاء يقضون معك ولا كان لنا قبلك من نلجو من إله نلجو إليه ونذرك ولا أنك على خلقنا أحد فنشرك فيك تبارك وتعالي فنسألك لا إله إلا أن تغفر لي. اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها لك ممات ومحيان حياتا فحفظ بما فتحفظ بإبادك الصالحين وإن أمدت فاغفر الله وارحمه. اللهم أهني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية. اللهم لا يدركني زمانا ولا يدرك زمانا لا يتوب فيه العليم ولا يستغفر فيه من العلم الحليم قلوب العاجم وألسنة ألسنة العرب. اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفني فإنما أنا بشر فأيما أمان رازيت وشتمت وجلدت ولهنت فجل له صلاة وزكاة وقربة تقرب إليك. اللهم إني أعوذ بك من البرس ومن الشقاء ونفاق وسوء الأخلاق ومن شر ما تعلم أعوذ بالله من حالي أهل النار من النار وما قرب إلي من قول وعمل ومن شر ما تأخذ من ناسيتي وأعوذ بك من شر ما فاز بي ومن شر ما بعده ومن شر نفسي وشر الشيطان وشركي وأن أقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم أو أكتسب خطيئة وذنبا لا تغفر من زيق المقام يوم القيامة. ثم يقول بعد الخدم وتقبل هذه الدعوات فيك محمد أشرف علي وعبد واسف محمد مصطفى محمد علي ومحمد شفيع عبد الماجد مولانا أشرف سليماني ومولانا زكريا وصوفي محمد إقبال وسيد الإنشاء وسيد السمر وسيد تنظيم الحق ولي وجميع المؤمنين والمتعلقين وفي حق أبائهم وأمهاتهم وجميع المؤمنين والمؤمنات وصلى الله تعالى على سيد الكائنات وأكرم المخلوقات صلاة تسبق الآيات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.